ابلیس اور خلق. اور امام کی منطق یہ ہے کہ انسان کا سفر رفعت والا ہوتا ہے. یہ جملہ آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں, اس پہ غور فرمائیں کہ ہم برائی سے نجات حاصل کرتے ہیں بطور دفع, یعنی ایک برائی کی شکل میں ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم کہتے ہیں ہم سے دور ہو جائے یا ہم اس سے دور بھاگ جائیں. لیکن جب آپ برائی کو اپنے سے دفع کرتے ہیں تو دونوں ایک ہی سطح پہ رہتے ہیں. جب آپ برائی کو دفع کرتے ہیں, دور کرتے ہیں, آپ اور وہ ایک لیول پہ ہوتے ہیں, یا آپ اس کو اپنے سے دور دھکیلنا چاہتے ہیں یا خود اس سے بھاگنا چاہتے ہیں, لیول ایک ہی رہتا ہے. امام اس جگہ پر جو لفظ کرامت استعمال کرتے ہیں تو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ برائی کو ختم بطور دفع کبھی نہیں کیا جا سکتا, کبھی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ برائی سے اگر نجات پانا ہے تو اس طریقے سے ہو جاؤ کہ برائی کا اپنے درجے پر نیچے رہ جائے تو اس سے بلند ہو جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو نہیں برائی سے نکالے بلکہ اہل بیت کو اتنا بلند کر دے کہ رجس ہی پہ رہ جائے. یعنی اہل بیت کو خدا نے جو تقدیر عنایت کی, اہل بیت کو خدا نے جو پاکیزگی عنایت کی, وہ بطور رفعت ہے نہ کہ بطور دفاع ہے. کیونکہ ہم ساری زندگی, ہماری پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم برائی کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوبارہ وہ لوٹ کے ہمارے پاس آتی ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. کر پائے آج تک غیبت سے جان چھڑا پائے نہیں. اسی طریقے سے اور دسیوں مسائل ہیں, گناہ و معصیت نہیں جان چھوٹتی انسان, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے معیار کو بلند کر کے برائی کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معیار بلند ہو جائے اور برائی نیچے رہ جائے, پھر برائی کا اب تک پہنچنے کا امکان ختم ہے. اس کو کہتے ہیں طہارت, یہ چیز کہلاتی ہے طہارت. تو جو چیز چاہیے, جو چیز مطلوب ہے, وہ طہارت من الذنوب, نہ کہ آپ گناہ سے بھاگتے رہے ہیں اس کو دھکیلتے رہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلکہ ایک جملہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوگا کیا کہ آپ کمزور ہوتے جائیں گے اور برائی کا درخت طاقتور ہوتا چلا جائے. دفع کے طور پر برائی نہیں ختم ہوتی بلکہ رفعت کے ذریعے سے ختم ہوتی, بلندی کے ذریعے سے, کرامت کے ذریعے سے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب حقیقت عبودیت کو پا لوگے تو ایسے بندے کو خدا کرامت نصیب کرتا ہے. اور تین مسائل کہ جو انسان کو گناہ اور معصیت اور خطا میں گھسیٹتے ہیں, دنیا, ابلیس اور قلب, یہ تینوں کے تینوں نیچے رہ جاتے ہیں اور انسان اوپر چلا جاتا ہے. کہ جیسے علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معرفت مخلوق کو نظروں میں پست کر دیتی ہے. یعنی جو انسان عارف باللہ ہے, جو خدا کی معرفت رکھنے والا ہے, اب مخلوق اس کے اور خدا کے درمیان حائل ہی نہیں ہوتی. اس کیوں نہیں حائل ہوتی؟ اس لیے کہ مخلوق کا خیال نیچے رہ گیا, انسان خود اوپر چلا گیا. اب اس کے اور خدا کے درمیان مخلوقات کا حجاب باقی نہیں ہے. یہ ہے ترقی, یہ ہے علم اور عمل کا کمبینیشن, یہ ہے عاقلانہ زندگی. کہ امید کرتا ہوں کہ یہاں پر پہنچ کر یہ مسئلہ ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا کہ دین کس قسم کی زندگی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے. کہ یہ نہیں کہ فلاسفہ کہیں کہ یہ جو عقلی مباحث ہیں یہ اصل دین ہے, حکما کہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل دین ہیں, فقہا کہیں کہ نہیں یہ اس پر عمل کرنا شریعت پر یہ اصل دین, سب مل کر جو مجموعہ بنتا ہے, یعنی اس معجون کامل کا نام دین ہے. کہ جو کل ہم نے پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ علم کیا ہے, آیت محکمہ, یہ معارف الہیہ, خدا کی معرفت, حقیقت کی معرفت, آیت محکمت او فریضت عادلت یعنی اخلاق حسنہ اور سنت قائمت یعنی آداب شرعیہ. دین ان تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے. آداب شرعی بھی ہو, انسان شریعت کا مکمل طور سے پابند بھی ہو, اس کے وجود میں اس کے کردار میں اخلاق حسنہ بھی پائے جاتے ہوں, اور اس کا ذہن اور اس کی فکر اس قدر اعلیٰ و عرفا ہو کہ معرفت الہیہ کے بلند مراتب پر بھی پائے جاتے ہیں. یہ ہے مسلمان اور مومن. ان تمام چیزوں, افکار و اعمال و عقائد و کردار, ان سب کے مجموعے کو مومن کہتے ہیں. اور وہ انسان کے جو اس مرتبے کے کمال کو حاصل کر لے, اس کے لیے خدا نے لفظ استعمال فرمایا اولو الالباب. یہ اس بات کو ذہنوں میں محفوظ فرما لیں کہ دین ان سب کے مجموعے کا نام. کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں بہت اچھا مفکر ہوں, ایسا نہیں, وہ دین کے صرف ایک گوشے کو رکھتا ہے. لیکن وہی میں آپ کی خدمت میں جو بار بار مثال دیتا ہوں, انبیاء, ائمہ اور دور حاضر میں آیت اللہ خمینی کی ایک کامل مثال, کہ آپ میں سے شاید بعض حضرات اس چیز کو کسی اور طرف لے جائیں, اس کا تعلق ایران سے نہیں ہے خدا نخواستہ. یعنی ایک ذہن جو ہے, کیونکہ شیطان بہکانے والا ہے کہ جب بھی اگر آپ نام لیں علماء کا تو ایران یا عراق کی بات ہے. ایران عراق نہیں ہے اس میں, یہ دین اور تشیع کی بات ہے. کہ وہ انسان کے جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے, کسی بھی جگہ رہے, لیکن اہل بیت کی تعلیمات کو مجسم کر دے, وہ ہمارے لیے قابل احترام. اس میں مسئلہ کسی جگہ یا قوم یا ملک یا نسل کا نہیں ہے, کہ اس ہستی نے اس دور میں, کیونکہ میں یہ بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جو افراد گزر گئے ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے, زندگی کے کچھ گوشے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اس لیے بعض اوقات درست نتائج برآمد ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتے. لیکن وہ افراد کے جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے, جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں, جس کے باریک گوشوں میں بھی ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں, ایسے افراد کی زندگیوں میں اگر آپ غور کریں تو شاید بہتر نتیجے تک پہنچے. تو ان میں سے ایک مثال, ٹھیک ہے, جس نے علم اور عمل ہر چیز کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے, کہ جو امیر المومنین علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام, اپنے شیعوں کی ایک علامت بیان کرتے ہیں کہ رحبان باللیل ولیوتم بالنہار, کہ جب رات کی تاریکیوں میں ان کو دیکھو تو راہبان کی طرح, رحبانیت والے افراد کے جن کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں, پہچانتے ہی ہیں, اس طریقے سے خدا کی یاد میں مشغول ہیں کہ جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور جب دن میں آتے ہیں میدان عمل میں تو گویا بکھرے ہوئے شیر ہوتے ہیں. کہ ان جیسا عمل کرنے والے لوگ نہیں تمہیں بلا. یہ شیعہ کی تصویر ہے, یہ شیعہ کا کردار ہے. کہ ایسا نہیں کہ ایک شیعہ جو ہے کہ وہ کہے کہ میں خدا والا ہوں اس لیے خدا کے بندوں سے منہ پھیر کے بیٹھا ہوں. نہیں, شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی وجہ سے خدا کے بندوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ کے بندوں سے محبت کرنا یا ان کی خدمت کرنا دو طریقوں سے ہوتا ہے, یا بلکہ تین طریقے کہہ لیجیے. ایک وہ کہ جو بندوں سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک وہ جو بندوں کی خاطر ان کی پرخلوص خدمت کرتے ہیں, اور ایک وہ جو خدا کی محبت میں اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. تو تشیع کا معیار کیا ہے؟ کہ خدا کی محبت میں, بقول امیر المومنین علیہ السلام, کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو اس کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا. ہم جتنی بھی یہ سب باتیں کرتے ہیں, بہرحال جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جتنے بھی عرفاء ہیں ان سب کی پیشانیاں در اہل بیت پر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جھکتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کی ایک عجیب وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم دسیوں سال صرف کر دیتے ہیں چیزوں کو سمجھنے پر, غور کرنے پر, کسی شے کی حقیقت تک پہنچنے پر, لیکن خاندان اہل بیت کے بچوں کی زبان پر वो बातें और ऐसे जुमले होते हैं कि जिन पर आप सारे के सारे इन दखातर को कुर्बान कर दीजिए। शब आशूर जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम अस्हाब और अंसार के साथ महफ़िल गुफ्तगू हैं और अंसार आपको अपनी गैर मामूली वफादारी का यकीन भी दिलाते हैं और आपसे कहते हैं फर्जंद रसूल हम उनमें से नहीं हैं कि जो आपकी मुसीबत और मुश्किल में आपको छोड़कर हम तन्हा कर रहे हैं, बल्कि अगर एक जिंदगी क्या चीज है, ऐसी 70,000 जिंदगियां भी नसीब हों तो सबके सवाब पर फिदा करेंगे। उसी असना में इमाम अलैहिस्सलाम की नजर एक 13 साल के लड़के पर पड़ती है और हुसैन सवाल करते हैं कि ऐ कासिम तुम मौत को कैसा महसूस करते हो, क्योंकि अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि कल हमारी जिंदगी का आखिरी दिन, अब कल के बाद इस जगह पर हमारे साथ जितने भी मर्द हैं इल्ला अली इब्न हुसैन सब के सब मक्तूर और शहीद हो गए, आखिरी दिन है। कासिम तुम मौत को कैसा महसूस करते हो, क्या जवाब दिया, शहद से ज्यादा शीरी। इस एक जुमले पर, इस एक जुमले पर तमाम दफा तेरे मारफत कुर्बान, एक जुमले कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है, ये मारिफत और विलायत का कौन सा मेयार है एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए, कि जब मौत उसको, और जाहिर है कि ये भी उलमा एक जुमला बयान करते हैं कि बच्चे बात भी करते हैं तो अपनी जबान में बात करते हैं, कि अगर आप किसी बच्चे को हलवा दें, कोई बहुत अच्छी पकी हुई चीज दें मीठी, और उससे पूछे कैसा मजा था, तो वही कहेगा जो टॉफी मैंने खाई थी उससे भी ज्यादा अच्छी। जवाब बचकाना है लेकिन अपने अंदर इल्म और इरफान का समंदर समेटे, शहद से ज्यादा शीर। यही कासिम है कि जब रोजे आशूर, जब अहले बैत अथहार की कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ, आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने और इज़्न जहाद तलब करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लफ्जन कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ अपनी नजरें उठा के भतीजे के चेहरे पर निगाह डालते हैं और उसके बाद भतीजे को अपनी आगोश में समेट लेते हैं और देर तक दोनों रोते रहते हैं। चचा और भतीजे देर तक गिरिया करते हैं। फिर कासिम ने अपने को इमाम हुसैन की आगोश से जुदा किया और कहा कि ऐ चचा मुझे जाना है, मुझे अपनी जिंदगी आप पर फिदा करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे भाई की निशानी, तेरा भेजना मेरे लिए बहुत सख्त, मैं किसी तौर अपने को आमादा नहीं कर पाता कि तुझे मैदान जंग, लेकिन जनाब कासिम इब्ने हसन ने इसरार किया, मैदान में तशरीफ लाए और ये रजस पढ़ी कि जो मुझे नहीं जानता वो मुझे पहचान ले कि मैं हसन का बेटा हूं, जो कि पैगंबर मुस्तफा के सिप्त अकबर, और ये हुसैन है कि जिनकी हिमायत के लिए मैं मैदान में आया हूं, कि जिसको इंसान नुमा भेड़ियों ने घेर रखा, और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि इन तक खुदा की रहमत का एक खतरा भी ना पहुंचने पाए। हमीद इब्ने मुस्लिम जो रावी है करबला के बहुत सारे वाकयात का, वो ये बयान करता है कि मैं उमर साद की फौज में था कि एक शख्स जो अरब के पहलवानों में था, अमर बिन साद अजदी, उसने कहा कि मैं इस लड़के का काम तमाम करता हूं। हमीद ने कहा कि क्या तुम्हें इसकी नौजवानी पर तरस नहीं आता, तुमने इस बच्चे को घेर तो रखा है, अब क्या इसको कत्ल भी करोगे, तो उसने कहा हाँ यकीनन। वो आगे बढ़ा और उसने थोड़ी देर जनाब कासिम ने उससे जंग की और फिर उसकी तलवार आपकी पेशानी पर आई और आपका सर पता, आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाते हैं और आवाज देते हैं ऐ चचा जान तेरी मदद को आई। इस सदा का बुलंद होना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुज़तरिब होकर एक शेर की माने دشمن پر حملہ کرتے ہیں. یہ عمر قاسم کے لاشے کے سرحانے کھڑا ہے, سب سے پہلے امام علیہ السلام اس پر حملہ کرتے ہیں. یہ اس قدر دہشت زدہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے امام کے وار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کا ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے. یہ چیخ کر بلاتا اور پکارتا ہے کہ اے میرے لشکریوں, میری مدد کو آؤ. تمام فوج اشقیا اس کی مدد کے لیے وہاں پر ہجوم کرتی ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ گرد و غبار اٹھتا ہے, بہت زیادہ گرد و غبار کے کچھ نظر نہیں آتا. جب وہ گرد چھٹتی ہے تو ایک منظر یہ نظر آتا ہے کہ قاتل قاسم کے لاشا پامال ہو چکا ہے اور قاسم کو امام حسین علیہ السلام اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے, تیرے چچا اس پر فدا کہ تو نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا, تو نے مجھے آواز دی اور مجھے افسوس کہ میں تیری مدد کر رہا ہوں. صلوات و سلام علی سیدنا محمد اعظم الطاهرین سیعلم الذین ظلموا من یوم قدم القلبون. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حسبنا الله ونعم الوکیل, نعم المولى ونعم النصیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ.